مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے. مگر یہ ہوش کے پرزے اڑانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدحال ہو جائے، حقوق واجبہ کو ترک کر دے، گھر بار چھوڑ دے اور کسی قسم کا ہوش نہ رہے، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ عقل کے پرزے اڑا دے اور مجنوں بنا لے، اپنا دیوانہ بنا لے. اور دیوانگی کیا ہے کہ شریعت کی دیوانگی، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، کہ جہاں شریعت کا معاملہ ہو وہاں نہ معاشرے کی پرواہ ہو، نہ زمانے کی پرواہ ہو، نہ کسی رشتے کی پرواہ ہو. یہ نہیں ہے کہ سب گھر بار چھوڑ دیا اور حقوق واجبہ سے بھی معذور اپنے آپ کو سمجھنے لگے. ہوتے نہیں ہیں معذور، سمجھنے لگتے ہیں. کیا ہے کہ نفس کو عیش پرستی اور آرام پرستی کی طرف لے جاتے ہیں، جذباتی جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں اور اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ شریعت کا راستہ نہیں، نہ ہی یہ تصوف کا راستہ ہے، نہ ہی تصوف اس کی تعلیم دیتا ہے. بلکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی ہیں تصوف، یہی ہیں طریقت کی باتیں. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی ہیں دراصل طریقت کی باتیں. نہیں، کچھ بے وزن ہے ابھی. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں. اے زاہد، تو کس وہم میں مبتلا ہے؟ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ شعر ہے کہ اے زاہد، تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے؟ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں. تصوف وہ تصوف ہی نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو. یہ وہ ہوش کے پرزے اڑانا نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر عمل سے بے بہرا کر دے اور محض جذبات پہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جذبات کا تابع کر دے. یا تو جذبے سے پردہ اٹھا دے، یا تو جذبے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جذبے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے،
حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے ہوش کے میرے پر اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے عشق میں خون دل بھی ملا دے سوز دل کا اثر اب دکھا دے عشق میں خون دل بھی ملا دے سوز دل کا اثر قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس ہی کو گلشن بنا دے یا قفس ہی کو گلشن بنا آنکھ حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے آنکھ حسن دو عالم زمین پر آنکھ حسن دو عالم پر ظلمت دہر کو جگمگا دے ظلمت دہر کو جگمگا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ دل کی حسرت سے ہو دل نہ تر جام تسلیم کامل پلا دے دل کی حسرت سے ہو دل نہ تر جام تسلیم کامل پلا دے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا عشق اب تو میرا یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اخر تشنا لب کو
فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے. یہ لوگ یہود مدینہ سے تھے. قصہ اس کا یوں ہوا کہ واقعہ بئر معونہ میں عمر بن امیہ زمری بھی اسیر ہوئے تھے، مگر عامر بن طفیل مذکور نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا. اس کی ماں کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا، اس میں چھوڑنا عمر بن امیہ کا محسوب کیا. یہ وہاں سے پھرے، راہ میں دو شخص مشرک بنی عامر کے انہیں ملے، انہوں نے ان دونوں کو قتل کیا. دل میں یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح کا انتقام ہے عامر بن طفیل سے، جس نے سب اصحاب بئر معونہ کو قتل کرایا تھا، اور وہ دونوں مشرک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں تھے. اس بات کی عمر بن امیہ کو خبر نہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کی نسبت کہ بخطا واقع ہوا تھا دیت تجویز کی، اور بنی عامر اور یہود بنی نظیر ہم عہد تھے، لہذا آپ کو منظور ہوا کہ ان کے مشورے سے اس معاملے دیت کو طے کریں، اور یہ امر سبب غزوہ بنی نظیر کا ہوا. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نظیر نے، کہ مدینہ کے باہر ایک ایک محلے میں رہتے تھے، آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے، کچھ بدخواہی نہ کریں گے اور آپ کے دشمن کی مدد نہ کریں گے۔ جب آپ اس معاملہ دیت میں محلہ بنی نذیر میں تشریف لائے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھلا کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کرے۔ آپ کو وحی سے اطلاع ہو گئی، آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے نقض عہد کیا، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، آپ نے ان پر لشکر کشی کی اور ان کے قلعے کو محصور کر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ سب ہتھیار چھوڑ جاؤ اور جس قدر اسباب ہمراہ لے جا سکو لے جاؤ۔ بعض خیبر میں جا بسے، بعض شام میں، بعض اور جگہ۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے، اور اسی سال یا اگلے سال شراب حرام ہوئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 4 ہجری، ابو سفیان احد سے پھرتے وقت کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ پھر بدر میں لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا اور ابو سفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ آپ بھی بدر نہ جاویں تو ہم کو خجالت نہ ہو۔ ایک شخص کو کہ نعیم بن مسعود نام تھا، مدینہ بھیجا کہ مسلمانوں کو ابو سفیان کے بہت لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر مرعوب کر دیں۔ مسلمانوں نے سن کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ اور آپ 1500 آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا، کوئی مقابل نہ آیا، اور وہاں اصحاب نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم بے جنگ و رنج پھر آئے۔ اس غزوے کو بدر ثانی اور بدر صغرا اور بدر موعد بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ شعبان میں اور بقول بعض ذی قعدہ میں ہوا، اور اسی سال امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 5 ہجری، اس میں غزوہ دومت الجندل ربیع الاول میں ہوا۔ یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں، مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے، وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے۔ آپ چند روز وہاں مقیم رہ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی سال شعبان میں غزوہ مریسیع ہوا، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے، ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی غزوے میں ثابت بن قیس کے حصے میں لگیں، انہوں نے مکاتب بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا، اور اسی غزوے میں قصہ افق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا، اور اسی سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے واقع ہوا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، حیی بن اختب بنی نذیر میں بڑا مفسد تھا، یہ خیبر میں جا رہا تھا، چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد لینے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کر 10000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے۔ آپ نے یہ سن کر بمشورہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ کے پاس بجانب کوہ سلا کے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور عمارات سے محکم تھیں، اور بعد مرتب ہونے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا، اور جب لشکر کفار کا آ پہنچا، خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی۔ متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا، اور حیی بن اختب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا. آپ نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا. ایک شخص نعیم بن مسعود نے کہ قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے کی قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو خبر نہیں، وہ میرا اعتبار کریں گے. آپ نے حسب قاعدہ الحرب خدعتن اجازت دے دی. وہ بنی قریظہ میں گئے اور کہا کہ تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی بیجا کیا، اگر یہ لوگ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمد تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں. یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کو بطور رہن یعنی اول کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہارے مدد کو ضرور آویں گے. اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اور اگر نہ مانیں تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں. پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ مل گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو. سو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں ہرگز نہ دیجو. وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اسی طرح کہہ دیا. قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا. قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا. جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک پروا ہوا نہایت تند بھیجی کہ خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے. ابو سفیان نے کہا کہ اب ٹھہرنا صلاح نہیں، اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا. سورہ احزاب میں اسی غزوے کا ذکر ہے. اور غزوہ خندق کے متصل ہی غزوہ بنی قریظہ ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ جب آپ بعد فتح غزوہ احزاب دولت خانے میں تشریف لائے، آپ نہا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے. آپ نے اسی وقت لشکر روانہ کیا اور مع لشکر بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا. انہوں نے گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ سعد بن معاذ جو ہمارے لیے حکم دے ہم کو منظور ہے. وہ صحابی قبیلہ اوس میں تھے جو بنی قریظہ کے حلیف تھے. بنی قریظہ کو خیال تھا کہ حلیف ہونے کے سبب رعایت کریں گے. انہوں نے بعد اترنے کے یہ حکم دیا کہ مرد ان کے قتل کیے جاویں اور عورتیں لڑکے لونڈی غلام بنائے جاویں اور مال و جائیداد ان کا سب ضبط ہو. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. کیا محبت تھی، اچانک سے اسلام لاتے تھے اور کیا کایا پلٹ جاتی تھی کہ ان کے اپنے بھی کس قدر تعلقات تھے اس قبیلے سے، مگر جب ایمان لے آئے تو سب کچھ بدل گیا. ایک ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال بدل دے کہ ہم کو اپنے اسلام پر اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ تھے کہ اپنے آبا و اجداد کی بھی فکر نہ رہتی تھی، اگر اللہ کا قانون آڑے آتا تھا تو ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کا کفر کی وجہ سے. ایک ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو اتنی آسانی سے ہم کر ڈالتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر واقعہ لکھا تھا کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر موجود تھی تو فرماتی ہیں کہ اس وقت سارا گھر نور سے جگمگا رہا تھا. اور ان صحابی کے متعلق یہ لکھا تھا کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ان کے اندر جو ہے کھانے کو بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور بال بھی ان کے بکھرے ہوئے تھے, جو اس میں بھی ان کے متعلق لکھا ہے سورہ کہف میں, ہے نا, اصحاب صفہ میں سے تھے بہرحال یہ. اور جو ہے جب غزوہ تبوک ہوا, جب غزوہ تبوک ہوا تو یہ اتنی غربت میں تھے, سات صحابہ لکھے ہیں اس میں, سات صحابی کے صحابہ کے نام, کہ وہ اتنی غربت میں تھے کہ اس وقت اور جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ یہ پہلے میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سواری کے لیے پوچھنے آئے تھے, سواری کا سوال کرنے آئے تھے کہ ہمیں کوئی سواری دے دیجئے. تو میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ شاید اپنی ضرورت کے تحت سوال کیا ہوگا, لیکن جب اس کی تفصیل پڑھی, آسان ترجمہ قرآن میں ہے, واقعہ مختصر لکھا ہے کہ یہ اس وقت غزوہ تبوک ہو رہا تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور سواری نہیں تھی اور یہ جہاد میں جانا چاہتے تھے, تو اس واسطے جہاد میں جانے کے لیے سواری کا سوال کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. تو قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آیا ہے اس موقع پر, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس واقعے کو کہ تمہارے پاس آئے اور آپ نے یہ ان کو کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ واپس ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. یہ پورا آیا ہے واقعہ قرآن پاک میں, یہ آنسو لیے ہوئے کس لیے تھے کہ وہ جہاد میں جانے کا ان کو موقع نہیں تھا, سواری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے, اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو جذبہ تھا اس پر وہ رو رہے تھے. ہم دنیا پہ رو رہے ہیں, اور وہ کس پہ رو رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہم جہاد نہیں کر سکتے. اور کیا ان کا حال تھا, کس قدر غربت تھی ان کے پاس. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ان کا بیان کیا, کیا قابل رشک تھے, یعنی جن کے جو ہے عاشق ایسے ہوں گے تو اس نبی کا کیا کہنا ہوگا, کیا شان ہوگی اس نبی کی, کیا شان اللہ تعالیٰ کی ہے اور کیا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ جن کے غلاموں کا یہ ایمان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے, اپنی غربت کا رونا نہیں رو رہے تھے, ہمارے ساتھ تو ذرا کوئی کام نعمت جاتی رہتی ہے یا نہیں ملتی, دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم اپنی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں, اور اپنی ذات کے لیے وہ نہیں مانگ رہے تھے بلکہ وہ تو اللہ کے راستے کے لیے سواری چاہتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جان دے دیں اللہ کے راستے میں. ہمارے لیے تو بہت ہی کمزور ایمان ہے, تو اتنا بھی ہم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں, بس اللہ تعالیٰ کو کسی لمحہ اللہ کو ناراض نہ کریں, اتنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں تمہارے سر میں کاٹ لوں, میں تین چار تمہارے سر میں ایسے دے دوں. کاٹتے ہوئے
انگلی کو بھی کاٹا تھا انگلی پہ بہت زور سے کٹا دینا دیکھ